بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، آج بتاريخ 15 مارس سنة 2015 گروپ سوال شیخ مقصود حفیظ اللہ کے جوابات سیریز ایس ایس ایم ایس 82 نشر ہونے جا رہی ہے، امید کے بغور سماعت فرمائیں گے. سوالات شروع کرتے ہیں. جیسے دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک ویڈیو دکھائی گئی جس کے اندر گنبد خضرا جو ہے اس کا کچھ اوپری حصہ لال اور سرخ ہوتا ہوا نظر آیا. بہرحال اس چیز کو لے کر کچھ علم کے اور کچھ دماغ اور کچھ عقیدے کے لوگ بہت سارے سوالات اٹھاتے ہیں. اسی سلسلے میں بہت ساری گفتگو بھی ہوئی ہے اچھا بہت فیس بک وغیرہ پر. شخص سے گزارش کی جاتی ہے کہ یہ اور اس جیسی بہت ساری چیزیں یہ دیکھنے میں آیا کہ کبھی مکہ کے اندر جو ہے کبھی کوئی گھوڑا نظر آ گیا، کبھی فرشتے کسی کو نظر آ گیا، کسی کو کچھ نظر آ گیا. تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی نظر آتی ہیں اور لوگ جو ہے پتا نہیں کیا حقیقت کیا ہے اس کی، تو کوئی جانتا نہیں کہ حقیقت میں چیز نظر آتی بھی ہے یا نہیں، یا کیا ویڈیو کا کمال ہے، یا کیا ویڈیو جاتی ہے، یا امت میں کتنا پھیلایا جاتا ہے اس چیز کو لے کر. یہ اس کے پیچھے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا چیزیں ہیں. لیکن جو چیز سامنے آتی ہیں اس کو دیکھ کر ایک مسلمان کو کیا موقف اختیار کرنا چاہیے، کیا اس کا رد عمل ہونا چاہیے، کیا اس کے بارے میں وہ سوچنا چاہیے. شخص گزارش کی جاتی ہے کہ مختصر سے اس سے تفصیل روشنی ڈالیں.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. دیکھیے اس قسم کی شائعات یا افواہیں جو اٹھتی ہیں اس سلسلے میں ایک مسلمان کا صحیح العقیدہ مسلمان کا اولاً تو موقف یہ ہونا چاہیے کہ آیا یہ خبر اور یہ تصویر جو آ رہی ہے صحیح بھی ہے کہ نہیں صحیح ہے. اور آج کل اس کی تحقیق بڑی آسانی سے کی جا سکتی ہے، وہاں پر لوگ موجود ہیں. کیا بھائی ایسا کوئی حادثہ پیش آیا بھی نہیں پیش آیا، یا صرف یہ تصویر کا کمال ہے، یا کیا چیز ہے. ایک چیز. دوسری چیز، اگر ایسی صورت پیش آ جائے تو ایک مسلمان کے عقیدے کے اندر یا ایک مسلمان کو اپنے عقیدے میں کوئی ایسی چیز داخل نہیں کرنا چاہیے یا فرم میں مجھے ہو سکتا ہے. یہ وقتی طور پر شیطان کا کچھ وسوسہ گرانا ہے. سو اس لیے کہ شیطان ہر اعتبار سے لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتا ہے. ہمارے بعض بھائیوں کو تعجب ہو کہ ہاں بھائی مسجد نبوی میں شیطان کیسے، شیطان جب اللہ کے رسول سے اپنے گھر میں جہاں آپ کی قبر ہے نماز پڑھتے رہتے تھے وہاں شیطان پہنچ جاتا تھا، یہاں پہنچتے لوگوں سے نہیں دبرا کر سکتا. آپ جانتے ہیں شیطان کی کا سب سے محبوب جو مشغلہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے عقیدے کو توحید کے اندر خلل ڈالنا، عقیدے اور توحید میں پڑھ جانا. تو ایک مومن کو اپنے عقیدے کے اندر پختہ ہونا چاہیے. اولم تو پتہ نہیں اس کی خبر کیا ہے، اولم کے بعد خبر سچ ہے کہ نہیں سچ ہے، اور سچ ہے تو اس کی حقیقت کیا ہے. اگر سچ ہے تو اس کی حقیقت کیا ہے. آپ اس کو دیکھیں کہ اس میں جو ہے مجھے بھی یہ شبہ ہو رہا ہے کہ یہ اصل جو تصویر ہے نیچے کی، یہ وہی تصویر ہے جو بارہ دن موقع پر لوگوں نے کیا تھا. اس وقت دینے والی آوازیں آ رہی تھی اور کسی نے اوپر کی کوئی تصویر لے کر کے اس پر کوئی علاج ڈال کر کے لائٹ ڈال کر کے اس کے ساتھ ملا دیا اور لوگوں کا عقیدہ برباد کر رہا ہوں. آپ دیکھیں آواز بھی وہی ہے، اس میں بھی وہی آواز ہے جو بارہ ربیع الاول کے موقع پر لوگوں نے وہاں پر مظاہرہ کرنے کو اس کی تو وہاں پر جو آواز تھی، دونوں آواز ایک ہے اور الفاظ دونوں کے ایک ہیں اور تصویر لینے والے بھی بالکل تقریباً ایک ہی ہیں. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہاں اس پرانی تصویر کو لے کر کے اس کے اگر کچھ لوگوں نے لائٹ ڈالی. جانتے ہیں آج کل بہت آسان ہے کمپیوٹر کی دنیا میں، یہ بہت آسان ہے. بلکہ اس کے اوپر کوئی لائٹ نہ بھی ہو تو آپ کمپیوٹر سے اس کے اوپر فخر ڈال سکتے ہیں. تو کہنے کا مطلب اس قسم کی چیزیں اگر ظاہر ہو بھی جائیں، ظاہر ہی ہو جائیں کہ یہ قدرت کا ایک کرشمہ ہوگا، اس سے مسلمان کے کسی عقیدے میں فرق نہیں پڑتا. ویسے اگر کسی بزرگ سے اگر کوئی کرامت ظاہر ہو جائے اس کا معنی کیا ہے؟ ہم اسے الہ مان لیں، ہم اسے اپنی مرادیں منگوانا شروع کر دیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ایک کرم کیا ہے.
جی، اور کوئی بھی چیز نظر آیا آسمان پہ ہو یا کوئی بھی،
مسلمان کو اپنا عقیدہ ہی بدلنا چاہیے. مسلمان کو اپنا عقیدہ بدلنے کی کوشش اس کی اپنی جگہ مکمل ہونی چاہیے. رسالت اس کا اپنی جگہ ایمان مکمل ہونا چاہیے. جی، اسے ایک اگر پرابلم حق ثابت ہو بھی جائے تو اسے قدرت کے عجائب میں سے ایک عجوبہ شمار کیا جائے گا.
اگلا سوال ہے گروپ نمبر 2 سے ساتھی سوال کرتے ہیں کہ ایسے مجھے بتا دیجیے کہ اگر میں مسجد میں جا رہا ہوں اور کوئی مظلوم کی عورت باہر بیٹھی ہوئی ہے کچھ مانگنے کے لیے تو میں کچھ دینا چاہتا ہوں پیسے, تو نماز میں نماز سے پہلے دینا مناسب ہوگا یا نماز پڑھ کر واپس لوٹتے ہوئے دینا مناسب ہوگا؟
اللہ کے بندے, اس میں شریعت کیسے کوئی پابندی نہیں. جب آپ مناسب سمجھیں, جس وقت آپ کا اخلاص ہو, جس وقت آپ دیکھیں گے بہت کم لوگ دیکھ رہے ہیں, صحیح سے نہیں ہے, اس وقت آپ دیکھ لیں. اب مثال کے طور پر ادھر جماعت کھڑی ہے اور بہت غیر معقول سی بات ہے کہ آپ لوگوں کو پیسہ دلانا شروع کر دیں, ہے نا. وہاں پر جماعت زیادہ اہم ہے, لیکن یہ جماعت شروع ہوئی ہے اور آپ جا رہے ہیں, آپ کو سنت پڑھنے کا وقت ہے, تو آپ پھر اختیار ہے, جاتے ہوئے دیں یا آپ آتے ہوئے دیں, اس میں سب کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی, پوچھتے ہیں کہ کیا قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت یا دعا مانگتے وقت کسی کے سلام کا جواب دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟
دیکھیے, اس سوال اس سے پہلے ہی آ چکا ہے اور اس وقت ہم نے سن ابو داؤد کی اور صحیح حبان کی, امام نکی کی سن کبرا کی حدیث بیان کی ہے, تو عقبہ ابن عامر رضی اللہ بیان فرماتے ہیں, مسند کے احمد کے محققین اس کو صحیح کہتے ہیں, علامہ البانی نے اسے صحیح کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد میں آئے, ہم لوگ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے. اچھا, عقبہ ابن عامر کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس تجلیف لے آئے مسجد میں, ہم قرآن مجید کی بیٹھی تلاوت کر رہے تھے, فسلم علینا فرددنا علیہ, آپ نے ہمارے اوپر سلام کیا, ہم نے آپ کے سلام کا جواب دیا. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی قرآن پڑھ رہا ہے یا کوئی آدمی دعا کے اندر مشغول ہے تو آدمی اس کو سلام کرے گا اور وہ اس کے سلام کا جواب بھی دے گا. جی,
اگلا سوال ہے ساتھی, پوچھتے ہیں کہ کیا آج کل اہل سنت و جماعت کی مساجد کی تعمیری کام میں تعاون کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟
اس کے ساتھی اہل سنت و جماعت, اس میں مختلف طبقات کے لوگ ہیں, مختلف عقیدے کے لوگ ہیں. اب کسی ایسی جگہ مثال کے طور پر دیہات میں ہے یہاں پر, یا کسی ایسے شہر میں ہے یا وہاں پر قبریں نہیں ہیں, یا اس مسجد میں لوگ قبر کی پوجا نہیں, یا غور کنارے ایک عام ہے جس میں دیوبندی بھی پڑھتے ہیں, سارے لوگ پڑھتے ہیں, وہاں مسجد تعمیر ہو رہی ہے, اس میں مشارکت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن فعلاً کوئی اگر ایسی مسجد ہے جو قبر پر بنی ہوئی ہے, جو قبر پر منائی جا رہی ہے, یا غیر اللہ کو پکارا جائے گا, تو ایسی مسجد میں تعاون قطعاً جائز نہیں ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی, پوچھتے ہیں کہ آج کل جو بریلی حضرات ہیں وہ نور کے مسئلے کو لے کر, جیسے کہ یہ مسئلہ بہت ہی پرانا ہے لیکن چھیڑا جاتا ہے تو پھر ہمیں چھوڑنا بھی نہیں پڑتا ہے, ورنہ ہم ان چیزوں کو ذکر کرنا مناسب نہیں کر سکتے. تو چاہیے کہ جیسے کہ شاید سے دلیل لگتے ہوئے کہتے ہیں کہ نور من اللہ نور, اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین, جیسے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یہ دو آیتیں ہیں سورہ مائدہ کی اور سورہ احزاب کی, اس کو لے کر اور اگلی تشریح انہوں نے نہیں شروع کر دی ہے. تشریح میں بتاتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام جب اللہ کے رسول ہم کے پاس آیا کرتے تھے, جب فرشتے انبیاء کے پاس آیا کرتے تھے تو قلبی کی شکل میں آیا کرتے تھے, یا قلبی کی شکل میں, تو یہ سارے کے سارے بشری کی بات میں آیا کرتے تھے لیکن وہ تھے نور. جب تم حضرت جبرائیل علیہ السلام جب بشری لباس میں آتے ہو تو ان کی نوریت کا انکار نہیں کر سکتے ہو, تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بشریت کے لباس میں آئے ہیں تو یہ ہیں اصل میں نور لیکن بشریت کے لباس میں آئے ہیں, تو ان کے بشریت کا کیوں انکار کرتے ہو؟ یہ بہت ساری بحث انہوں نے اپنی کتاب میں کی ہے, تو ساتھ ہی اس کی وضاحت چاہتے ہیں کہ ہم ان کو کیسے جواب دیں گے.
دیکھیے, اس کے تفصیلی جواب کے لیے میں کہوں گا کہ
سب سے پہلے شاید کا کیا صحیح مفہوم ہے,
جیسے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, جمہور مفسرین, بلکہ یہ کہیے کہ جمہور کبیر مفسرین وہ اس طرف گئے ہیں کہ یہاں نور سے کتاب مبین مراد, نور من اللہ و کتاب مبین, نور اور کتاب ایک ہی ہے, عطف النفس علی نفسہ ہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہدی بہ اللہ, اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہدایت دے گا. اگر نور اور کتاب دونوں دو چیزیں ہوتی تو یہدی بہما کہا جاتا ہے کہ نہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ اس آیت سے یہ نور سے مراد کیا ہے؟ کتاب ہے. ایک مجاہد وغیرہ یا کسی کا قول ہے کہ نور سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول نور سے بنے ہیں. اب اگر کوئی آدمی اپنے بیٹے کہتا ہے کہ میرا ہیرا ہے تو ہیرا بن جائے گا. اگر کوئی کسی کو بہادری بول سکے کہ شیر ہے تو شیر بن جائے گا. یہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے. پڑھے لکھے لوگ دھوکا سے الگ مسئلہ ہے، لیکن عام لوگ جو پڑھے لکھے ہیں ان کی عقلوں کا پردہ کیوں پڑا ہوا ہے؟ تو اس سے سوچتے کیوں نہیں کہ کسی چیز کو نور کہہ دینے کے معنی یہ نہیں کہ وہ نور ہے. بھائی یہ تو ہماری آنکھ کی روشنی ہے، کیا مانا ہے؟ یعنی جس طریقے سے روشنی سے آئیے سیدھے راستہ چلتا ہے، ایسے معاملات اللہ کے رسول سے اگر نور کہا گیا تو اس کا معنی یہ ہے کہ جس اعتبار سے، جس لحاظ سے ایک نور انسان کے سامنے ہو تو وہ راستہ نہیں بھٹکے گا، سیدھے راستے پر چلے گا. ایسے جو اللہ کے رسول سے پیروی کرے گا وہ سیدھے راستے پر رہے گا، بھٹکے گا نہیں. اور جہاں پر سراج منیرا کہا کہ روشن چراغ ہے کہ نہیں، تو روشن چراغ اللہ کے رسول چراغ ہیں. سوچنے کی بات، اب چراغ ہیں کہ آپ جو ہے بس ایسا رہے گا، سوچنے کی بات ہے. یعنی چراغ اس لیے کہا گیا ہے کہ صرف چراغ کی روشنی میں انسان چل کر کے سیدھا راستہ معلوم کرتا ہے. اس طریقے سے اگر اسے ہم نور بلا لیتے تو آیا قرآن مجید کی اور حدیث رسول جو بھری پڑی ہیں اس سلسلے میں، کم نما آنا بچر حکم طرف ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی کچھ بات نہیں ہے کہ میں تمہاری جیسا رسول ہوں. طرف ہوتی اتنی تاکید ہے کم نما، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے کہ میں تمہاری جیسا ایک رسول ہوں. سر کہ ہماری طرف وہی کی جاتی ہے کہ نہیں. اور یہ ہے کہ جہاں بھی اللہ کے رسول پر اعتراضات ہوئے ہیں پورا پورا اٹھا کے بجائیے. کسان تو صرف ابھی اسرائیل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کافروں نے کہا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، ہم آپ کے اوپر ایمان نہیں لے آئیں گے یہاں تک کہ ہمارے لیے چشمہ، ہم ایمان نہیں لے آئیں گے یہاں تک کہ آپ یہاں پر ہمیں جنتیں اور اس میں نہریں جاری ہوں، ہم آپ پر ایمان نہیں لے آئیں گے یہاں تک یہ کریں، ہم ایمان نہیں لے آئیں گے یہاں تک کہ آپ آسمان پر جائیں یہاں سے کتاب لے کر کے آئیں، اور ایسے ہم نہیں مانیں گے یہاں تک کہ وہ کوئی کتاب لے کر کے آئے. ان تمام کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ الحمد للہ بشر رسول، اللہ کے بندے میں ایک بشر ہوں اور رسول ہوں، یہ میرے اختیار میں نہیں. اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کوئی بھی ایک ضعیف حدیث کوئی نہیں لا کے سکتا کہ صحابہ کرام کو لوگ بشر نہیں مانتے تھے. پورا جو بشر کے جو تقاضے ہوا کرتے ہیں اللہ کے رسول پر اس کو کیا کرتے تھے. لیکن ہم کہتے ہیں آپ ہیں بشر، لیکن بشر ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ نے آپ کو وہ مقام دیا جو کسی اور کو حاصل نہیں ہے، ہے نا؟ نہ ہی عائشہ سے زیادہ آپ کو کون سمجھنے والا ہوگا. صحیح بخاری شریف ہے کہ جب پوچھا گیا آپ کو گھر میں کیا کرتے ہیں تو آپ نے کہا تھا سر میرے بیٹے سر لوگوں تم کیا سوچتے ہو، عام انسان تھا، آپ ہی ایک انسان تھے. تو یہ کہنا کہ اللہ کے رسول سے تو نور تھے، یہ تو سراسر قرآن مجید کو اور حدیثوں کو جھٹلانا ہے. اور یہ کہنا کہ ہاں نوری بشر، یہ تو عجیب تھی یہ منطق جو آج کل لوگوں نے شروع کر دیا. سوچنے کی بات ہے کہ حضرت ابراہیم بشر کی شکل میں آئے تو کتنی دیر کے لیے مستقل سے، یہ تو وہ کیا نور ہی کہتے نا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرے ہیں، بشر ہیں، تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہیں کہیں آپ نور تھے؟ آپ کے بارے میں کہ نے آپ نور سے پیدا کیا؟ کوئی ایک ضعیف حدیث بھی تم لے آ دو، من غلط حدیث کتاب نہیں کرتی طرف لا کے پیش کرو، حدیث کس انسان میں موجود نہیں ہے. تو اپنی طرف سے کوئی کتاب لکھو اس کا پیش کرو، جب نے عبداللہ کی روایت اس کا کہیں ثبوت ہی نہیں، کسی بھی حدیث کتاب اس کا ثبوت نہیں. جس کتاب کا تم حوالہ دیتے ہو اس کتاب سے پڑھ کر چھان جب اس میں کہیں حدیث ملتی نہیں ہے کہ نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل وقتی طور پر، کیا اللہ کے رسول وقتی طور پر نور بکر بنے ہوئے ہیں؟ یعنی لوگوں کے سامنے آنا ہے تو اچھا ہے بکر ہیں، اور اپنے گھر میں ہیں لوگ اکیلے میں ہیں تو آپ نور بنے ہوئے ہیں؟ ایسا پوچھیں، یہ دلاوری کی مثال دینا ہے.
ابھی سوال کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ذراثت کے معاملے میں جو جھگڑا ہوا تھا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا؟
صحیح اصلاً اس کو جھگڑے کا نام دیا بھی نہیں جائے گا. اختلاف الگ چیز ہوتی ہے، جھگڑا الگ ہوتا ہے، دونوں نے جھگڑا کھانا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح کر دیا تھا کہ اللہ کے رسول کا یہ پیغام ہے، آپ کا یہ فرمان ہے. اور روایت کرتا ہے کہ وفات سے پہلے پہلے وہ راضی بھی ہو گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی حضرت عمر نے یہ چیزیں رکھی. اور سوچنے کی بات ہے اس موضوع پر، سوچیں اگر یہ قول شیعہ حضرات یا کسی کا صحیح ہے کہ حضرت علی کو خلافت ملی تو وہ چیز سمجھ ہی دی لوگوں کو، جیسے حضرت بکر کے حضرت عمر کے زمانے عثمان نے اس کو اسی طرح سے رہنے دیا، باج صدق کو اپنے لوگوں میں تقسیم کیوں نہیں کر دیا؟ سمجھنے کی بات ہے، خلیفہ بنے کہ نہیں بنے، چاہتے اختیار تھے کہ نہیں تھے، لوگوں نے وہاں ان کی اطاعت کی کہ نہیں کی، لیکن کیوں تقسیم کر؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے یہ واضح کر دیا کہ اللہ کے رسول کا فرمان یہ ہے، جیسے اللہ کے رسول پر تصرف کرنا چاہتے تھے اگر تم لوگ چاہو تو اس کو دینے کے لیے تیار ہیں، کرنا نہیں.
اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہاتھ ٹیچر میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی اس کی کیا دلیل؟
اللہ کے بندے نماز نہیں ہوگی اس کی دلیل پیش کی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی ایسے کپڑے میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے پر کوئی چیز نہ ہو. تو نماز میں اصل میں جو ڈھکنا ضروری ہے وہ کندھے سے لے کر کے گھٹنوں تک ہے. کہاں سے لے کر کے؟ کندھے سے لے کر کے گھٹنے تک. اب جو ہے باہیں کھلی ہوئی ہیں، تنگی کھلی ہوئی ہے، یہ کڑائی کھلی ہوئی ہے، اس کی کوئی پابندی نہیں. اگر کندھا ڈھکا ہوا ہے، دونوں کندھے ڈھکے ہوئے ہیں، ایک نہیں ہے، تو وہ نماز ہو جائے گی. تو ٹی شرٹ میں نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. البتہ ہے کہ ٹی شرٹ آج کل جیسا چلا ہوا ہے علامہ نراتی کہ اوپر سے شرط ہے اور نیچے سے پینٹ ہے، جب رکو اور سجدے میں جاتے ہیں تو پیچھے کا حصہ ظاہر ہو جاتا ہے. حتیٰ کی بات ہے لوگ الامانت لوگوں کی عقلیں کہاں گئی ہوئی ہیں، بعض لوگوں کے وہ جو سنیل کا حصہ ہے وہ بھی اس کا حصہ ظاہر ہو جایا کرتا ہے. لیکن اگر ایسا ہے تو نماز نہیں ہوگی. لیکن یہ ہے کہ کندھے سے لے کر کے نیچے تک جو ہے بالکل ڈھکا ہوا ہے، کہیں درمیان میں قابل ذکر جو ہے وہ چیز جگہ کھلی ہوئی نہیں، اس سے نماز کے اندر کوئی فرق نہیں ہے.
اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے ٹھہر کر السلام علیکم یا رسول اللہ کہنے سے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آواز کو سنتے ہیں؟
دیکھیے اس سلسلے میں جو حدیث آئی ہوئی ہے وہ حدیث صحیح نہیں ہے کہ جو میرے قبر کے پاس مجھ پر نمبر اس کو سنتا ہوں، ہے کہ نہیں؟ اصل حدیث جو ہے کہ آپ کے تک امتی کا پیغام پہنچایا جاتا ہے، سننے کی کوئی دلیل موجود نہیں.
اللہ تعالیٰ ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا ہر نماز کی سورت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری؟
ہر نماز کی
سورت سورت سے پہلے
نہیں؟ نہیں، دیکھیے اعوذ باللہ وہ قراءت شروع کرنے سے پہلے، قراءت شروع کرنے سے پہلے ہے. اب سورہ فاتحہ شروع کیا تو اعوذ باللہ بسم اللہ شروع کر دیا، اس کے بعد دوسری صورت کیا ہے وہ بسم اللہ کہہ کر کے شروع کر دیں. اگر شروع سے کر رہا ہے اور آخر سے کر رہا ہے درمیان سے، تو وہاں بسم اللہ پڑھنا وہاں پر ضروری نہیں ہے کہ نہیں؟ البتہ رہ گیا مسئلہ دوسری رکعت کا، تو یہ اہل علم کے نزدیک مختلف تین مسئلہ ہے کہ آیا دوسری رکعت کا مستقل قراءت کا ہے یا پہلے قراءت کے تابع ہے. یہاں ابن القیم رحمہ اللہ وغیرہ اس طرف گئے ہیں کہ دوسری رکعت کی قراءت بھی پہلے قراءت کے تابع ہے، اس لیے شروع نماز ہی میں اعوذ باللہ پڑھنا یہی کافی ہے.
اگلا سوال ہے گروپ نمبر تین سے، تین ساتھی سوال کرتے ہیں کہ شوز پہن کر یعنی جوتے پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ میں نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں اور مسجد میں نماز جوتے پہن کر پڑھا کرتے تھے. آج کے دور میں تو صفائی کا خیال کیا جاتا ہے، لیکن اگر میں کہیں راستے پر ہوں تو کیا میں راستے میں جوتے پہن کر نماز پڑھ سکتا ہوں؟
بالکل پڑھ سکتے ہیں. اگر ظاہر میں بظاہر جوتے میں کوئی گندگی نہیں لگی ہے، جیسا کہ یہاں تو سعودیہ میں ہے کہ نہیں، تو جوتا پہن کر کے نماز پڑھنا نہ ہی صرف جائز بلکہ کبھی کبھار مستحسن ہے، جیسا کہ ابو داؤد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہود جوتوں میں نماز نہیں پڑھتے، تو اس میں جوتوں میں نماز پڑھا کرو. مجھے تابعی کا نام نہیں یاد آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جوتا نکال کے نماز پڑھنا میرے لیے آسان ہوتا ہے، لیکن سنت کی اتباع میں کبھی کبھار جوتا پہن کر کے نماز پڑھتا ہوں.
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ سلام پھیرنے کے بعد بلند آواز سے اللہ اکبر کہنا کیا ضروری ہے؟
نہیں، دیکھیے، ضروری تو دنیا میں کوئی عالم نہیں کہتا. آپ یہ کہیے کہ اللہ کے رسول سے ثابت اور سنت ہے، تو صحیح بخاری صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ تم تو عارف ہو یا عالم ہو انقضاء صلوات رسول اللہ بالتکبیر، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی انتہا کو تکبیر سے سمجھتا تھا. یعنی جب آپ سلام پھیر کر کے اللہ اکبر کہتے تھے تو میں سمجھتا تھا کہ اب نماز ختم ہو گئی ہے. تو اس کے ظاہر پر محمول کرتے ہوئے بہت سے علماء اہل حدیث اس طرف گئے ہیں کہ سلام پھیرنے کے بعد کیا کہے گا؟ اللہ اکبر کہے گا. اور دوسرے بہت سے علماء اس میں مان شاہ گئی ہیں، اور اثر حاضر میں علامہ البانی کبھی مجھے مطلب یہی یاد آ رہا ہے کہ وہ تمام حدیثوں کو جمع کرتے ہیں، تو اس میں انہوں نے یہ مفہوم نکالا ہے تقدیر سے مراد اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے نا. تو گویا نماز کے بعد ذکر اذکار بلند آواز سے کرنا کوئی زیادہ کی بات نہیں، اللہ کے رسول کی سنت ہے. جی.
اگلا سوال ہے، نے پوسٹ بھیجا، یہ پوسٹ یعنی پرانی بات کو نئے پیرائے میں پیش کیا گیا ہے. جیسے لکھتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، وہ شخص جب سجدہ کرتا تو فرش پر پیشانی اور ناک رکھنے کے بجائے ہر بار فرش کو چومتا. ایک وہابی ساتھ کھائے دیکھ رہا تھا، جب اس شخص نے سلام پھیرا تو وہابی نے کہا تم کیا کر رہے تھے؟ تو اس نے کہا میں نماز پڑھ رہا تھا. وہابی نے کہا نماز ایسے پڑھی جاتی ہے جاہل انسان، تم کو تو سجدہ کرنا ہی نہیں آتا، تم تو فرش کو چوم رہے تھے، سجدہ کہاں کر رہے تھے؟ فرش کو چومنے سے تھوڑے سجدہ ہوتا ہے، ناک اور پیشانی رکھو گے تب سجدہ ہوگا. تو اس شخص نے کہا او جاہل، جب فرش کو چومنے سے سجدہ نہیں ہوتا تو کسی ولی کے پاؤں کو چومنے یا مزار کو چومنے سے کیسے سجدہ ہو جاتا ہے؟ ایسی بات ہے، اس نئے پیرائے کو لے کر ساتھی کچھ الجھن کی محسوس کرتے ہوں گے، کیسے وضاحت کرتا ہوں؟
یہ کوئی الجھن کی بات نہیں ہے، کوئی الجھن کی بات نہیں ہے. نماز میں جو سجدہ مقبول ہے اس کو ساتھ اعضا پر ہونا چاہیے، ایسی نہیں ہے. لیکن عام جو سجدہ ہے وہ اس کی یہ بات نہیں ہے. ایک بات دوسری چیز ہے، تو ولی کے پیر کا چومنا، قبر کا چومنا، یہ کہاں سے جائز ہے؟ یہ بھی تو اس کی عبادت، اس کی تقدس، اس کے بارے میں غرو کا ایک ذریعہ ہے کہ نہیں؟ قبروں کا چومنا یا ولی کے پیر کا چومنا، اس لیے قبر کوئی مبارک چیز تو ہے نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے بطور عبادت کے پتھروں میں صرف ایک پتھر، ایک دیوار جہاں پر پتھر ہے اسی کے چومنے کو مشروع قرار دیا ہے، اور دنیا میں تقرب کے لحاظ سے کوئی اور چیز چومی نہیں جاتی. حتیٰ کی خانے کعبہ کے دوسرے حصے بھی رکن ایمانی ہے، اسے ہاتھ لگایا جائے گا چوما نہیں، یہ کہ ہمارے نبی نے نہیں چوما ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے بطور تعبد کے صرف ایک پتھر ہے دنیا میں جس کے چومنے کی اجازت دی ہے کہ نہیں، جسے مشروع قرار دیا ہے. تو کسی ولی کی قبر کو چومنا جائز کہاں ہے؟ یہ سوال ہے. کسی ولی کے پیر کو چومنا جائز کہاں ہے؟ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض کرنے کی سجدہ نہیں تمہاری سجدے میں، اور یہ بھی بات بالکل غلط ہے. آپ یہ دیکھیں گے کہ صرف چومتے ہی نہیں ہے، چومتے ہی نہیں بلکہ اس کے اوپر اپنی پیشانی اپنا سر رکھتے ہیں اور چومتے ہی ہے کہ نہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس سجدے پر قیاس کرنا یہ بات بالکل، چلو آپ کہو گے کہ ہاں بھائی وہ سجدہ تو ہم اگر کوئی آدمی نماز پڑھنے جائے کھڑا ہو اور رکو میں نہ جائے، سلاد نہ کرے، سجدے میں چلا جائے ہے کہ نہیں، تو کہو گے سجدہ نہیں کیوں؟ کل وہ بھی مثال دینا شروع کو نہیں، بہت سے لوگ مثال دیتے بھی ہیں، بہت سے لوگ مثال دیتے بھی ہیں کہ یہ بنا لگی کہ حجت پیش کرنا شیطانی یہ چیز آئے. اصل چیز یہ ہے کہ کسی کی محبت میں اس کی تعظیم کے طور پر اس چیز کو ثواب سمجھتے ہوئے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کے سامنے اپنا چہرہ، اپنی ناک، اپنے پیشانی رکھ دے، یہی چیز سجدہ ہے. یہ ناجائز اور
حرام ہے. اب اس کی نیت کی بنیاد پر شرک اکبر شرک اصغر شرک اکبر ہے شرک اصغر وہ ہوتا رہے گا.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ فیصل انڈیا سے کوئی اگر سعودی کے لیے 12 دن کا سفر ہے تو اور یہ بات معلوم بھی ہے تو نماز سفر کرنی چاہیے یا مکمل ادا کرنی چاہیے؟
کیونکہ سلسلے میں احتیاط یہ ہے کہ اگر مکمل ارادہ ہے تو نماز کو پوری کرے, اپنی نماز پوری کرے جیسا کہ جمہور کا مطلب ہے. لیکن اگر کوئی شک ان علماء کے رائے پر متفق ہے کہ جو اسے بھی قیام نہیں مانتے یا 15 دن مانتے ہیں یا 19 دن مانتے ہیں, اگر وہ قصر کر لیتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں, لیکن احتیاط کا پہلو اسی میں ہے کہ وہ اپنی نماز پوری کرے.
اگلا سوال ہے ساتھی نے پوسٹ دے دی جس سے میرے بریلوی صاحب دلائل لیتے ہیں وقت اعظم کہنے کی بات کو لے کر کہ اللہ رب العالمین نے ایک جگہ کہا کہ ولی تمہارا صرف اللہ ہی ہے اور دوسری جگہ کہا کہ اللہ رب العالمین بھی ولی ہے, رسول بھی ہیں اور دیندار لوگ بھی تمہارے ولی ہیں. تو بہرحال ان آیات کو ہیر پھیر کر اس طریقے کا ترجمہ بتاتے ہیں اور آگے یہ بھی کہتے ہیں غوث اعظم تو صرف غوث اعظم ہے مگر ہم ان کو خدا نہیں کہتے, وہ خدا نہیں ہے, خدا خدا ہے, خدا جس کو غوث اعظم بنا دے وہ غوث اعظم ہوتا ہے, جس کو داتا بنا دے وہ داتا ہو جاتا ہے, لیکن وہ خدا نہیں ہوتا ہے. بہت لفاظی انہوں نے کی ہے, اس کا جواب کس طریقے سے دے سکتے ہیں؟ پاتے ہیں
اصل میں دیکھیے اصل مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ قرآنی مصطلحات کو یا تو سمجھتے نہیں ہیں یا جان بوجھ کر کے اس مسئلے کی ہیرا پھیری کر رہے ہیں. یہاں پر صرف ایک نقطہ ہم رکھتے ہیں, باقی چیزیں تو تفصیل طلب ہیں. انہوں نے ولی اور نصیر کو لے کر کے یہ موضوع اٹھایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لیے کہا مالک من ولی ولا نصیر ہے نا, اور پھر وجعلنا من ولی من عند ولی ولا نصیر. تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالی ولی اور نصیر جہاں اس کو کہا گیا ہے وہاں مقابلے میں یعنی اللہ کے مقابلے میں کوئی ولی اور نصیر نہیں ہے کسی کا. لیکن اگر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت سے یہ عادات کے طور پر فطرت یہ لوگوں سے رکھی ہے, جیسے ہے کہ ایک انسان کو اللہ نے طاقت دی ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کر سکتا ہے نہیں, ایک انسان کی طاقت دی ہے کہ ایک بھائی کی طرف جو ہے دشمن آ رہا ہے اس کو دور کر سکتا ہے. تو یہ ایسی مدد ہے اور یہ ایسی ولایت اور دوستی ہے تاکید ہے جو کہتر اسباب جسے کہا جاتا ہے وہ ہے, یعنی اللہ نے ایک سبب بنایا ہے. اب سوال یہ ہے آپ جو لوگ انتقال کر گئے ہیں مردے ہیں, آپ ان سے جو یہ مدد مانگ رہے ہیں کہ یا علی مدد یا غوث مدد, آیا کیا اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو یہ طاقت دی بھی ہے کہ نہیں دی ہے؟ سوچنے کی بات ہے. اللہ نے اسے طاقت دی ہے تو قرآن اور حدیث میں کہاں ہے؟ جبکہ قرآن اور حدیث سے یہ بالکل واضح ہے کہ وہ لوگ کس کو پکار رہے ہیں؟ مردوں کو پکار رہے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے صحیح جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ وما یشعرون ایانا یبعثون, جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر کے جن سے تم دعائیں مانگ رہے ہو تو یہ کیا ہے؟ انہیں شعور بھی نہیں کرنا کرا, انہیں حساب کتاب کے لیے سب اٹھائے گا تو بولا کہ تمہاری دعا سے وہ غافل ہیں. تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان کسی کی مدد کر سکتا ہے یا کسی سے مدد مانگی جا سکتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جسے اللہ نے مددگار نہیں بنایا ہے یا مدد کرنے کی طاقت نہیں دی ہے ہم اس کو مدد کے لیے نہیں پکاریں گے. جس طریقے سے تم مردوں کو ہے کہ نہیں ولیوں کو یا نبیوں سے مدد مانگتے ہو یا جنوں سے مدد مانگتے ہو, ہم یہ کہتے ہیں یہ ایسی چیز ہے جس کی دلیل قرآن اور حدیث سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر وہ طاقت نہیں رکھی ہے کہ وہ کسی کی مدد کر سکیں, نہ کسی ولی کے اندر جس کا انتقال ہو گیا ہے. اس کی مثال تو نہیں یہی ہے کہ اگر ہم مان بھی لیں تھوڑی دیر کے لیے ایک ولی ہے جس کو تم زندہ مانتے ہو ہے کہ نہیں ہے, لیکن اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال دے رہے نہیں, اس اپاہج جیسی ہے
جو سمندر کے کنارے بیٹھا ہوا ہے اور ایک آدمی سمندر میں ڈوب رہا ہے اور کہہ رہے ارے آ کر میری مدد کر دو, مدد کر سکتا ہے؟ سوچنے کی بات. دوسری چیز, کیا صحابہ کرام نے کبھی اپنی زندگی میں کسی مردہ شخص سے مدد مانگی ہے؟ کبھی یا محمد مدد کا نعرہ لگایا یا علی مدد کا نعرہ لگایا؟ کبھی تو کہنے کا مطلب کس طریقے سے لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ غیروں سے مدد نہیں مانگنی چاہیے, نہیں. ہم جب کہتے ہیں غیروں سے مدد مانگنا, اس کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ جو ماں پوکر اسباب طریقے سے ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کے اندر طاقت ہے, یعنی مثال تو اس شخص کا انتقال ہو گیا ہے یا وہ یہاں پر موجود نہیں ہے, وہ یہاں پر موجود نہیں ہے, اب گویا کہ ماں پوکر اسباب طریقے سے ہماری مدد کرے گا, ہم اس کے ممکن ہیں. لیکن ایک آدمی ہے جو سامنے موجود ہے, کہ نہیں ہے, یا جس کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی طور پر یہ طاقت دی ہوئی ہے, اس سے مدد مانگنا کون کہتا ہے کہ ناجائز اور حرام ہے؟ دنیا میں کوئی نہیں کہتا ناجائز اور حرام ہے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منا میں تمام خیموں کے پاس گھومتے اور کہتے کون ہے جو میری مدد کرے, کون ہے جو مجھے پناہ دے, کون ہے جو مجھے لپنے ساتھ سے چلے اور اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار ہوں. اس میں کوئی منکر ہے دنیا میں؟ کوئی منکر نہیں. جو اصل انکار ہے کس چیز کا ہے کہ جن لوگوں کو تم نے غوث اعظم بنا لیا ہے, دستگیر بنا لیا ہے, داتا بنا لیا ہے, آیا قرآن اور سنت سے ان کے دستگیر داتا ہونے کی کوئی دلیل بھی ہے کہ نہیں دلیل ہے؟ وہ کون سی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو غوث اعظم بنا دیا ہے؟ وہ کون سی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ معین الدین اجمیری کو غریب نواز دیا, دستگیر بنا دیا ہے؟ کون سی دلیل ہے اس کی؟ بھی کوئی دلیل نہیں, خالی سے توہمات ہیں. جی
اگلا سوال ہے جیسے صاحب, میرا سوال ہے کہ عید میلاد یا بہت ساری چیزوں کو لے کر کئی لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ اگر یعنی اگر یہ چیز اگر اہم ہوتی اور صحیح ہوتی تو اللہ رب العالمین اس مسئلے کو واضح کرتا دنیا کے اوپر اور یہ متحدہ اور متفقہ کا فیصلہ ہوتا ہے, لیکن اس میں اختلاف پایا جاتا ہے, لہذا اس چیز کو منایا نہیں جا سکتا. ساتھ ہی اس چیز کو لے کر پوچھتے ہیں کہ اگر ہم اس اختلاف کی بات کو لے کر کسی کو سمجھانے جائیں تو یہ بات ہمارے اوپر واپس آ سکتی ہے. اختلاف تو دینی مسائل میں بھی اختلاف ہیں, تو ظاہر سی بات ہے کہ اختلاف کے بارے میں سمجھنا چاہتے ہیں ساتھی سے, اختلاف ہونے کا کیا معنی ہے کہ کسی دینی مسئلے کے اندر؟
دینی مسئلے میں اس میں کیا کوئی, اگر یہ اختلاف ہوتا کہ ہاں بھائی عید میلاد کیسی منائی جائے, کس جگہ منائی جائے, اس کا طریقہ کیا ہو, تب تو ہم کہتے ہیں کہ اصل مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں, یعنی عید میلاد منانے میں. سوچیں ایک نقطے پر, نماز ہے, نماز میں کسی کے اختلاف ہے, فجر میں کسی کے اختلاف ہے, ظہر میں کسی کے اختلاف ہے. اب جو اختلاف ہوا ہے بعد نماز کے طریقوں میں تھوڑا سا اختلاف ہوا ہے, تو یہ ایسا اختلاف ہے جس کی گنجائش ہے. لیکن اگر کوئی ایسی نماز لے آئیے کہ اثر یہ ہو کہ ایسے وقت میں ہو کہ اس وقت میں اختلاف ہو کہ وہاں پر وہ نماز پڑھی گئی کہ نہیں پڑھی گئی, اور اس وقت کا کہیں پتہ ہی نہ چل رہا ہو. اب جس طریقے سے آپ یہ کہتے ہیں عید میلاد منانا, اصل عید میلاد میلاد تو اسی دن منایا جائے گا جس دن اللہ کے رسول کی پیدائش ہے نا, جب پیدائش کا وقت ہی متعین نہیں ہے نا. ہمیں نماز پڑھنا ہے ظہر کی, ظہر کا وقت متعین معلوم ہے. اب یہ کہیے کہ ہاں بھائی کہاں ہم پڑھیں, یہ اختلاف ہے, اس سے اصل چیز میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ نہیں. لیکن اگر مثال کے طور پر فرض کر لیا, مانتا ہاں بھائی ظہر کی نماز پڑھنی ہے, لیکن ظہر کا وقت ہی نہیں معلوم ہے, فجر کی بات ہے, ظہر کا وقت معلوم ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اصل چیز اگر وہ چیز ہوگی تو اس کا وقت بھی بتایا جاتا. تو اصل چیز یہ کہنے کا ہے کہ عید میلاد کیونکہ اسی دن منانا ہے جس دن اللہ کے رسول کی پیدائش ہے. اب جب پیدائش کا دن معلوم ہی نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز متعین نہیں
ہے. اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں, داڑھی رکھنا سنت ہے یا واجب؟ کیا داڑھی نہ رکھنے پر کوئی گناہ ہوتا ہے؟
بھائی ویسے داڑھی رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واجبی سنت ہے, انبیاء کی سنت رہی ہے.
تمام نبی جو آئے ہیں انہوں نے داڑھی رکھی ہے، تمام صحابہ داڑھی رکھتے تھے، کوئی اپنی داڑھی کاٹتا سلاتا نہیں تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں دو نہیں دسیوں حدیثیں ایسی ہیں جس میں آپ نے داڑھی کے رکھنے کا بڑھانے کا حکم دیا ہے، تو داڑھی رکھنا واجب ہے. اب جو چیز واجب ہوگی اس کا چھوڑنا گناہ ہوگا، ہے نا، کسی بھی واجب کے چھوڑنے سے کیا ہے گناہ ہوگا. تو جو شخص داڑھی نہیں رکھتا داڑھی چھلا دیتا ہے وہ گنہگار ہے.
اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا بچوں کا نام نبی کا نام رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جیسے میرے لڑکے کا نام نوح اللہ ہے، کسی عالم صاحب نے بتایا کہ اس نام کو تبدیل کیا جائے، تو میں کیا کروں؟
بھائی عالم نے نام تبدیل کرنے کے لیے اس لیے کہا ہوگا کہ اس کا نام نوح اللہ رکھا ہوا ہے، صرف نوح نہیں، صرف نوح آپ رکھتے تو کوئی اس کو تبدیل نہیں کرتا. نوح اللہ اللہ کا نام، اس کا معنی کیا ہے؟ تو اگر کسی نبی نے کسی عالم نے کہا ہے تو اس کی بنیاد پر کہا ہے، ورنہ نبیوں کے نام رکھنا یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کا ابراہیم علیہ السلام کے نام پر رکھا، روح تو نبی تھا نا.
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی ایسی حدیث موجود ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے ٹوپی پہنو پھر اس پہ امامہ، صرف ٹوپی مت پہنو. صرف ٹوپی پہننا یہودیوں کی نشانی ہے، امامہ ٹوپی پہنا پہنو اور یہودیوں کی مخالفت کرو.
دیکھیے اس سلسلے میں سنن ابو داؤد میں سنن نسائی میں ایک روایت ہے کہ ہمارے امامے اور یہود کے امامے میں کیا فرق ہے، ٹوپی کا ہے، لیکن وہ حدیث ضعیف ہے. کسی بھی صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم وارد نہیں ہے کہ امامہ باندھنا ہے تو ٹوپی پر باندھو، بلکہ کسی بھی صحیح حدیث میں ٹوپی پہننے یا امامہ باندھنے کا حکم نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف عمل ہے. امام ابن القیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد کے اندر لکھا کہ اللہ کے رسول نے امامہ باندھا ہے، ٹوپی پر بھی باندھا ہے بغیر ٹوپی کے بھی باندھا ہے، ٹوپی پر بھی اور بغیر ٹوپی کے. آپ نے صرف امامہ باندھا ہے، اس کی ٹوپی بھی پہنی ہے. اللہ اعلم.
اگر آپ سوال سبھی نے پوسٹ بھیجی ہے اور پوسٹ جس پوسٹ میں لکھا ہوا ہے جو شخص بستر پر لیٹے اور یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگر سے سمندر کی جھاگ کے برابر. محبان کا حوالہ دیا گیا، صحیح حدیث صحیح ہے.
کیونکہ امام محبا رحمہ اللہ نے اس سے صحیح کہا ہے، علامہ البانی نے جو ان کی تائید کی ہے. بعض علماء اس نے لفظ ہینا یا اوی کو صحیح نہیں سمجھتے، یعنی جب بستر پر جائے، یعنی یہ عام ذکر ہے اور بستر پر جانے کا ذکر نہیں ہے، لیکن صوفی علامہ البانی امام محبا نے اس کو صحیح کہتے اور فضائل اعمال میں ہے، لہذا اس کے اوپر عمل کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. علامہ البانی نے اسے اپنی صحیح اجنڈا نقل کیا ہے.
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ نماز میں آنکھیں بند کرنا نہیں چاہیے، یعنی آنکھیں بند کر کے نماز نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن اگر میں اپنا دھیان بچنے کے بجائے اور متوجہ یعنی خشوع خضوع کے ساتھ تیرا گھر اپنی آنکھ بند کرنا چاہوں تو کیا میرے لیے جائز ہے یا نہیں؟
اور دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے وقتی طور پر تھوڑی دیر کے لیے کسی حاجت کے طور پر، اور ایک مستقل ہے. اصل چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو اجمعین کے بارے میں جو ہے تو ان کی نظریں آنکھیں کھلی ہو گئی ہے نا، وہ اپنی آنکھوں کو بند نہیں کرتے تھے، بلکہ مستدرک حاکم نے اور امام بیہقی رحمہ اللہ علیہ الکبریٰ کے اندر یہ حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہوتے تو اپنی نظروں کو زمین پر ڈال دیتے، اپنی نظر کو زمین پر ڈال دیتے. اور اس کی تائید ان تمام حدیثوں سے ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں دائیں بائیں دیکھنے سے منع فرمایا ہے. لیکن اگر آنکھیں بند ہونا ہوتا تو آپ دائیں بائیں دیکھنے کا معنی کیا رہتا انتقاد سے، ہے کہ نہیں؟ تو اصل چیز یہ ہے کہ جب بندہ نماز میں کھڑا ہو تو اس کی آنکھیں کھلی ہوں، لیکن اگر سامنے کوئی ایسی چیز ہے جو انسان کی توجہ کو بانٹ رہی ہے
انسان کی توجہ کو بانٹ رہی ہے یا اسے خشوع اور خضوع ملتا ہی نہیں الا کہ اپنی آنکھیں بند کرے, تو ایسی صورت میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سرح المنتہی میں نقل کرتے ہیں کہ اصل چیز کیا ہے کہ نماز میں آنکھیں بند کرنا یہ مکروہ ہے, یعنی ناپسندیدہ ہے. کیوں؟ انہی حدیث کی بنیاد پر. ایک چیز اور دوسری چیز, جیسے مجوسیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اپنی آنکھیں بند کرتے تھے, یہود کے بارے میں وارد ہے کہ اپنی آنکھیں بند کرتے تھے, ایسے نہیں ہے. تو ان کی احساسی شاید ان کی مخالفت میں تو آنکھیں نہیں بند کرنی الا کہ کوئی پریشانی ہو, تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی آنکھیں کھولیں, اور کبھی کبھار اگر ایسا ہو گیا تو ٹھیک ہے, لیکن مستقل عادت بنا لینا, اور اس طریقے سے گویا آپ شیطان کے وسوسے کو اپنے اندر دخل دے رہے ہیں. جی
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ جماعت کی میٹنگ کے دوران یعنی نماز کا وقت ہو جاتا ہے اور لوگ جماعت میں نہ آ کر یعنی تاخیر کر دیا, جس کی وجہ سے ان کی جماعت چھوٹ گئی اور میٹنگ کے بعد انہوں نے اپنی جماعت بنا لی. ساتھی سوال کرتے ہیں کہ جماعت کے ارکان کے لیے ارکان شورا کے لیے کیا یہ چیز جائز ہے کہ وہ میٹنگ کو جاری رکھیں اور بعد میں جماعت بنا کر نماز پڑھ لیں, یا ان کے لیے ضروری ہے کہ میٹنگ کو روکیں اور نماز پڑھ کر میٹنگ کو جاری رکھیں؟
صحیح بخاری شریف وغیرہ میں ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ دے رہے تھے, ظہر کا وقت ہوا تو کرے اذان ہوئی, آپ نے نماز پڑھی, پھر اپنی تقریر جاری رکھی آپ نے, پھر عصر کا وقت ہوا آپ نے تقریر بند کی اور نماز پڑھی. ظاہر بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب سے بڑھ کر میٹنگ تو ہو نہیں سکتی, ایسے نہیں ہے. تو میٹنگ کو یقیناً بند کرنا چاہیے اور مسجد میں جا کر کے نماز پڑھنا چاہیے, اور اگر ایسی جگہ پر ہے جہاں مسجد نہیں ہے, جہاں پر خود لوگ وہیں پر نماز پڑھیں گے, تو کرتے کہ وہاں مسجد نہ ہو قریب میں, تو یہ شرط ہے.
کتنی دور تک کے اسٹر لگا آج کل گاڑی کا زمانہ ہے تو ہر چیز قریبی نظر آئے گی.
عام طور پر کسی لوگ کتنی دور عام طور پر جایا کرتے ہیں وہاں سے, آیا وہاں جہاں پر ہیں وہاں سے عام حالات میں جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ لوگ رہتے ہیں جماعت میں جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ اسے ہر آدمی سمجھ سکتا ہے, اسے ہر آدمی سمجھ سکتا ہے نا. تو آپ وہاں پر ارے بھائی مسجد میں جائیں گے تو ہمارا یہ حجت نہیں ہے, نماز جانا عام ہے, ایسے نہیں. ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے کہ جو لوگ وہاں پر موجود ہیں ان لوگوں نے جماعت سے نماز پڑھ لی ہے, نماز سے نماز پڑھ لی ہے, اب دوسرے لوگ کہیں سفر سے آ رہے تھے اور میٹنگ شروع ہو گئی ہے, میٹنگ شروع ہو گئی ہے, تو اگر میٹنگ میں شریک ہونے سے ان کی نماز وقت سے نہیں چلے گی تو ٹھیک ہے, اگر ضروری چیز ہے تو میٹنگ میں شامل ہو جائیں, نماز بعد میں پڑھ لیں گے, ہے کہ نہیں؟ یعنی مثال کے طور پر کہیں پر میٹنگ ہو رہی ہے اور کچھ لوگ مثال دوسری سے آئے اور یہاں پر میٹنگ ہو رہی ہے, یہاں پر پہنچے تو جماعت ختم ہو گئی تھی اور جو لوگ میٹنگ کر رہے ہیں وہ جماعت نماز پڑھ چکے تھے, اب وہ لوگ پہنچ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, وہ لوگ اگر دیکھیں بہت اہم ہے تو میٹنگ میں شریک ہوگا اور بعد میں اپنی نماز جماعت کر کے پڑھیں گے. اگر ان کی جماعت نکل گئی ان کو اپنی ہی جماعت بنانی ہے, لیکن اس شرط کے ساتھ کہ نماز وقت سے لے نہ ہو, ایسا نہ ہو کہ نماز کا مقبول وقت داخل ہو جائے. جی حالانکہ لحاظ میٹنگ کے لیے جماعت کو نہیں چھوڑا جائے گا, جماعت کے لیے میٹنگ کو کر کر دیا جائے گا. جی
اگلا سوال ہے, پوچھتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ آخرت میں انسان کو اس کی ماں کے نام سے اٹھایا جائے گا, اور کسی ساتھی نے بتایا کہ نہیں والد کے نام سے اٹھایا جائے گا, تو اس شخص اس نے صحیح قول کیا ہے؟
امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح بخاری میں باب باندھتے ہیں, باب ما یدعى الناس بآبائهم, باب اس بیان میں کہ لوگوں کو ان کے باپ کا نام لے کر کے بلایا جائے گا, اور اس میں وہ حدیث نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن دنیا میں جو شخص خیانت کرتا ہے تو خیانت اس کے پیچھے ایک ڈنڈے کے طریقے سے ہوگی اور اس پر لکھا ہوگا یا اعلان ہوگا, ہاذہ غدرۃ فلان ابن فلان, یہ فلاں کے بیٹے فلاں کی یہ قتل ہو رہا ہے, یہ نہیں کہا فلاں کے فلانا کے بیٹے فلاں کا. تو اس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ استدلال کیا ہے کی قیامت کے دن لوگوں کو ان کے والد کے نام سے بلایا جائے گا, ماں کے نام سے بلایا نہیں جائے گا. اسی لیے امام بخاری صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے حافظ بن حجر ہے اور دوسرے لوگ ہیں, یہ کہتے ہیں کہ اس سے امام بخاری رحمہ اللہ کا
ان لوگوں کی تردید کرنا ہے یا اس حدیث کو ضعیف قرار دینا ہے جو طبرانی وغیرہ میں ہے کہ قیامت دن لوگوں کو ان کی ماں کے نام سے گزارا جائے گا اور وہ حدیث سخت ضعیف ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ منہج کسے کہتے ہیں, مجھے ذرا سمجھائیے.
صحیح منہج ہے, منہج طریقہ. ایک آدمی اپنا کوئی طریقہ متعین کر لے کہ ہم اس طریقے سے منہج صحابہ, منہج صحابہ, صحابہ کرام کا طریقہ کیا رہا ہے, اللہ کے رسول کی اتباع میں ان کا طریقہ کیا رہا ہے, اللہ کے رسول کی اطاعت میں ان کا طریقہ کیا رہا ہے, دین کو سمجھنے میں ان کا طریقہ کیا رہا ہے, سلف کا کیا طریقہ رہا, یہی منہج ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی نے ایک ویڈیو پوسٹ پر سوال کیا ہے, جس ویڈیو کے اندر یہ بتایا گیا کہ جیسے کہ آج کل بہت ساری چیزیں آتی ہیں, ساتھی بتاتے ہیں کہ ایڈیڈاس کی کمپنی ہے جس کو سامنے سے دیکھنے سے نہ کمپنی کا نام لگتا ہے لیکن پیچھے سے دیکھنے سے جو ہے ایسا لگتا ہے کہ اللہ لکھا ہوا ہے, یعنی مکمل طور پر واضح نہیں ہے. تو ایسی بہت ساری چیزیں آج کل دیکھنے میں آتی ہیں, کسی کو پلٹا دیا, کسی کو الٹا دیا, کسی کو سیدھے کیا, کسی کو لیفٹ کیا, کسی کو ایک کیا, آئینے میں دیکھا. تو ساتھی یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے, کیا الٹا پلٹا دیکھنے کی ذمہ داری مسلمان پر عائد ہوتی ہے یا مسلمان ظاہر کو دیکھے گا اور باقی چیزوں کو کنارہ کسی کیا کرے گا, کیا اس کا اسٹیٹس ہونا چاہیے؟
اصل چیز یہ ہے کہ وہ کیا لکھنے والے نے اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہے سوچنے کی بات ہے, اور جس چیز کو پیش کر رہے ہیں وہ بھی واضح نہیں کہاں اللہ تعالیٰ کا نام ہے, خود ہی آپ نے دیکھا ہے. اور اگر فرض محال مان لیا جائے اس قسم کی کوئی چیز ہو تو آپ دھاگے کو کھینچ کر کے ایک دھاگے کے اضافہ کر کے پھر اس کی آپ شکل بدل دیں گے, جو ہے اللہ کا نام نہ رہ جائے. تو اصل چیز یہ ہے کہ مسلمان کو الٹا سیدھا آگاہ پیچھا نیچے اوپر کر کے دیکھنے کیا متعلق نہیں بنایا گیا ہے. اصل چیز ہمارے سامنے کیا, ہم اس کے اوپر حکم لگاتے ہیں.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان تورات زبور اور انجیل کو اللہ کی کتاب نہ مانے تو کیا وہ اس سے دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟
دیکھیے ایمان کا رکن کیا ہے, ایمان کا رکن ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اللہ کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے. اور ظاہر بات کوئی آدمی ایمان کے ایک رکن کو نہیں مانے گا تو مسلمان کیسے رہ جائے گا؟ البتہ میں یہاں پر اضافہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو آدمی تورات انجیل کو کتاب نہیں مان رہا ہے وہ کس معنی میں, آیا اس معنی میں یہ جو ہمارے سامنے ہے اللہ کتاب نہیں ہے, یا کہ تورات انجیل اللہ کتاب ہے ہی نہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے انکار کیا ہوگا تو کیا کہے گا کہ یہ کتابیں اللہ کی کتاب نہیں ہے. حالانکہ یہ بھی اسلوب اچھا نہیں کہ اللہ عالم, اللہ عالم, یہ مجھے اللہ کتاب نہیں لگتا, اللہ عالم ہے کہ نہیں؟ دیکھیں احتیاط اس سلسلے میں بہت ضروری ہے اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مسلمہ کذاب کی طرف نے کی آتا ہے تو آپ سے جب پوچھا گیا کہ تم مسلمہ پر ایمان لے آتے ہو نہیں, آپ نے کیا کہا؟ آمنت باللہ ورسلہ, میں اللہ اس کے رسول پر ایمان لیا. یہ نہیں کہا کہ میں اس پر ایمان نہیں لیا, ایک تعلیم دینی تھی ہم نے رات کو کہ جہاں پر شک اور شبہ ہو وہاں اس طریقے سے دو فیصلے نہیں, بلکہ تو ہم یہ کہیں کہ اللہ والا مصراب یہ مجھے اللہ کی کتاب میں تبدیلی کس کو پھیر پھیر کر دیا ہے, ورنہ اصل تورات اور انجیل اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اس شکل میں اللہ کی کتاب نہیں ہے واللہ عالم.
میں نے آخری سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی انسان اپنی چاچی سے نکاح کر سکتا ہے یا نہیں؟
بھائی دیکھیے چاچی محرم نہیں ہے, چاچی محرم نہیں ہے. چاچی کو اگر چاچا طلاق دے دے یا چاچا کا انتقال ہو جائے تو اس سے شادی میں کوئی حرج نہیں ہے, نہ دونوں نے کوئی نصب کا رشتہ ہے اور نہ ہی مصاہرت کا رشتہ, نہ رضاعت کا رشتہ ہے. یہی تین رشتے ہیں جو حرمت ثابت کرتے ہیں, نصب کا ہے کہ نہیں ہے, دوسرے مصاہرت کا کہر یعنی جو وہ ہوتا ہے کہتے ہیں کہ سسرالی رشتہ ہے نا, اور تیسرے رضاعت, تینوں نہیں پائے جا رہے ہیں. لہٰذا اس
کے چاچی نے سوال ایسے لکھا تھا کہ کیا کوئی بھتیجا اپنی چاچی سے نکاح کر سکتا ہے؟ میرا
وہی وہی مقصد ہے, ورنہ بھتیجا بھتیجے کی خوفی ہوگی, بھتیجا چاچی نہیں ہوگی ہے نا. اللہ کل حال چاچا کی بیوی سے
نکاح کے شروط اگر پائے جا رہے ہیں تو عرصے کی چاچا کی ہے نا, وہ آپ کی دوسری طرف سے آپ کی محرم نہ ہو, تو آپ کی خالہ ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا ہے آپ کی خالہ ہو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چاچا کی بیوی اگر صرف چاچا کی بیوی ہونے کی وجہ تو وہ حرام نہیں ہے, اس طرح سے چاچا کی بیوی سے پردہ نہیں ہے.
جزاکم اللہ خیر, واسطے ذرا ایک ہی ایسے سننا چاہیے امید کے خود بھی سنیں گے اور دوسروں کو بھی سننے کا ذریعہ اور سبب بنیں گے. جزاکم اللہ خیر, واسطے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.